صلوات. سب سے پہلے مرحوم ملک قاسم صاحب کے سال ثواب کے لیے اور اپنے تمام مرحومین اور شہداء ملت جعفریہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات پڑھے محمد والا محمد. اس مجلس کی قبولیت کے لیے بارے دیگر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات بھیجنا مولا. ماہ محرم کی پہلی تاریخ 1442 ہجری اور ہم سب ایک دفعہ پھر بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہیں. سعادت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سال بھی ذکر حسین کی توفیق عنایت فرمائی. فضان محترم, دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ آسمان, یہ زمین, دھن دولت, زمین, اولاد, جسمانی تمام نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائیں, ظاہری نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائیں, کتنی نعمتیں انسان گنتا چلا جائے. قرآن نے خود کہا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے. لیکن یاد رکھیے گا اذان گرامی, نعمتوں میں نعمتوں کی جو سرتاج ہے اسے ولایت آل محمد کہتے ہیں. اس ولایت آل محمد سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں اذان گرامی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ نعمت نصیب فرمائی. دنیا میں کروڑوں انسان بستے ہیں, اربوں انسان بستے ہیں, اور اربوں انسان تاریخ انسانیت میں آئے اور آ کر چلے گئے. لیکن کس قدر کم خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں اللہ نے آل محمد کی محبت ڈالی ہے، حسین ابن علی کی محبت اور حسین ابن علی کا غم ڈالا ہے، کس قدر کم لوگ ہیں زانِ گرامی تاریخ انسانیت کے اندر۔ اور میں اکثر اس موقع پر یہ کہا کرتا ہوں کہ زانِ محترم، آپ دیکھیں ٹھیلے کے اوپر جب آپ جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، کوئی پھل خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ انتخاب کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سے اچھے پھل ہیں جن میں کوئی عیب نہ ہو، جن میں کوئی کیڑا نہ لگا ہو۔ صحیح و سالم پھلوں کو آپ منتخب کرتے ہیں اپنے استعمال کے لیے۔ تو زانِ محترم، جس طرح سے آپ ٹھیلے سے صحیح و سالم پھلوں کا انتخاب کرتے ہیں، اسی طرح سے آل محمد بھی جب انسانوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی عیب دار تو نہیں ہے، کسی کو کیڑا تو نہیں لگا ہوا۔ تو جو انسان صحیح و سالم ہوتا ہے، جس کا ایمان بھی سالم ہو، جس کی روح بھی بلند ہو، آل محمد اس کا انتخاب اپنے لیے کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو زانِ محترم، یہ انتخاب ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یا آل محمد علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو اس قابل سمجھا، ہمیں اس قابل بنایا کہ ولائے اہل بیت، غم حسین ہمارے دل میں سما سکے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق اور بہت بڑی نعمت جو اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی، اور زانِ گرامی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نسل در نسل اگر ہم سجدے میں پڑے رہیں اور اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں کہ خدایا تو نے غم حسین عطا فرمایا، تو یقین کر لیجئے ہم اللہ کی اس عظیم نعمت کا کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر۔ یہ غم حسین بالآخر کیوں؟ آج تمہیدی مجلس ہے زانِ گرامی، یہ غم حسین بالآخر کیوں؟ یہ عزاداری کیوں؟ یہ مجلس حسین کیوں؟ کیوں یہ شور ماتم؟ کیوں یہ نعرہ حیدری؟ کیوں یہ صلواتوں کی صدائیں؟ کیوں یہ جلوس؟ کیوں یہ عزاداری اور یہ سب تعزیے اور ذوالجناح؟ بالآخر انسان کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ زانِ محترم، بہت سارے لوگ آج کے اس ماڈرن زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ماڈرن زمانہ آ گیا، ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے مجلسیں سن لو۔ تو کسی امام بارگاہ میں جا کر مجلس اٹینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اس روایتی انداز سے عزاداری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زانِ محترم، میں ان ماڈرن لوگوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا، آج تلک اگر اسلام سربلند رہا، اسلام کی حفاظت ہوئی ہے، اگر عزاداری سید الشہداء نہ ہوتی تو آپ یقین کر لیجئے کہ اسلام کا نام بھی باقی نہیں رہتا۔ آج اگر اسلام کا نام باقی ہے، اسلام کی بنیادیں محفوظ ہیں اور اسلام کی تعلیمات زندہ ہیں، تو اے حسین ابن علی تیرے نام سے زندہ ہے۔ یہ شور ماتم اس لیے ہے کہ جب تک شور ماتم رہے گا، جب تک حسین ابن علی کا ذکر ہوتا رہے گا، تب انشاءاللہ یزیدیت سرنگو رہے گی اور اسلام کا پرچم سربلند رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں، لوگ تو غدیر کو بھول گئے تھے نا، غدیر بھلا دیا گیا، لیکن عزاداری سید الشہداء سلام اللہ علیہ، زانِ محترم، آل محمد نے خصوصی انتظام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عزاداری کا خصوصی اہتمام کیا ہے. آج یکم محرم ہے اور ہم اپنے دلوں کو آمادہ کر رہے ہیں حسین ابن علی کے ذکر کے لیے, غم حسین کے لیے. زان محترم, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. مومنین کے دلوں میں امام حسین کی محبت ایک ایسا کرنٹ بن کر دوڑ رہی ہے, ایک ایسی حرارت ہے کہ جو کبھی خاموش ہونے والی نہیں ہے. ایک عجیب حرارت ہے. حضرت محترم, اللہ سبحانہ وتعالی نے امام حسین علیہ السلام کو ایک عجیب عشق عطا فرمایا ہے مومنین کے دلوں کے اندر, کہ یہ عشق کبھی بجھنے والا نہیں ہے. اور جب تک یہ عشق کا چراغ جل رہا ہے اور اس کی لو آپ کو جلا دے رہی ہے, یاد رکھیے گا, جب تک یہ لو جلتی رہے گی آپ کا ایمان بھی سلامت رہے گا, آپ کا دین بھی سلامت رہے گا. اور زان محترم, تاریخ کے ادوار آپ دیکھ لیجئے, 1400 سال گزر گئے اس عزاداری سید الشہداء کے خلاف. بہت سی سازشیں اس عزاداری کے خلاف ہوئیں اور بنو امیہ بھی آئے, بنو عباس بھی آئے, انہوں نے کوشش کی کہ عزاداری سید الشہداء کو ختم کر دیا جائے, عزاداری سے لوگوں کو دور کر دیا جائے. لیکن ازان گرامی, یزیدان وقت آتے گئے اور مٹتے گئے, لیکن حسین ابن علی کی عزاداری بڑھتی چلی گئی. نسل در نسل یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. لہذا آج یہ عزاداری سید الشہداء ہمارے اور آپ کے پاس ایک امانت کے طور پر ہے, اور انشاءاللہ ہم اگلی نسلوں تک اس عزاداری سید الشہداء کو پہنچائیں گے. عزان محترم, حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جسے چراغ ہدایت بھی کہتے ہیں اور کشتی نجات بھی کہتے ہیں. یہ حسین ابن علی وہ ہستی ہے کہ جو اس کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. میرے 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سب کشتی نجات ہیں, ہم سب ہدایت کا چراغ ہیں, لیکن حسین ابن علی کی جو کشتی ہے وہ بہت تیزی سے بھی چلتی ہے اور اس کی وسعت بھی بہت زیادہ ہے. یعنی اس کشتی میں ہر بندہ سوار ہو سکتا ہے جو مولا کا عزادار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ازان گرامی, آپ ہندوستان جائیے, وہاں دیکھیں بت پرست لوگ ہیں لیکن ان کے دل میں حسین ابن علی کی محبت موجود ہے. عجیب بات ہے, مشرک ہیں, اللہ کو اس طرح سے نہیں مانتے جیسے ہم اور آپ مانتے ہیں, لیکن حسین ابن علی کی محبت اسی طرح سے ان کے دل میں ہے جیسے ہمارے اور آپ کے دل میں ہے. غم حسین ویسے ہی مناتے ہیں جیسے ہم اور آپ غم حسین مناتے ہیں. آپ کرسچنز کو دیکھیے, ازان گرامی, روزے عاشور عراق میں, کربلا میں باقاعدہ اپنی صلیبیں لے کر آتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں, ہم کرسچنز ہیں, لیکن حسین ابن علی کے عزادار بن کر آتے ہیں. پوری دنیا کے اندر تمام مذاہب میں حسین ابن علی کے ماننے والے موجود ہیں. تو زان محترم, یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں سرمایہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے مکتب تشیع کو عنایت فرمایا کہ جس کی حفاظت ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. گرامی, آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بھی بنا لو, تب بھی تمہارے اوپر جنت واجب ہے. عجیب بات ہے اذان گرامی کہ انسان کو اگر رونا نہ آئے اور رونے کی شکل بھی بنا لے تو اس پر جنت واجب ہے. مسما جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں, بہت بڑے سردار تھے بصرہ کے, کہتے ہیں کہ میں ہر سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جایا کرتا تھا. تو ایک دفعہ جب مولا کی خدمت میں پہنچا تو میرے مولا نے ایک دفعہ مجھ سے سوال کیا کہ مسما کیا سید الشہداء امام حسین کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہو؟ مسما کہتا ہے کہ مولا میں ایک بڑا مشہور تاجر ہوں, حکومت میرے پیچھے ہے, حکومت جانتی ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں, لہذا خوف ہے کہ مجھے زندان میں ڈال دیا جائے گا, لہذا سید الشہداء کی زیارت کے لیے نہیں جا پاتا. میرے مولا نے سوال کیا کہ مسما یہ بتاؤ کہ کیا سید الشہداء پر گریہ کرتے ہو, روتے ہو, مصائب پڑھتے ہو؟ کہا مولا کیوں نہیں, جب میرے سامنے پانی آتا ہے تو بعض دفعہ پانی کو دیکھ کر میں اتنا گریہ کرتا ہوں کہ مجھ سے پانی نہیں پیا جاتا. اللہ اکبر. وہاں ایک دفعہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مسما, اللہ تمہارے گریہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. جو لوگ گریہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے. تم ہماری خوشیوں میں خوش ہونے والے اور غموں میں غم منانے والے ہو. مسما اس بات کو یاد رکھنا کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوگے اور ملک الموت جب تمہارے پاس آئے گا تو قبل اس کے کہ ملک الموت تمہاری روح کو قبض کرے میرے آبا و اجداد تمہارے سرحانے موجود ہوں گے. اللہ اکبر. میرے آبا و اجداد تمہارے سرحانے موجود ہوں گے اور ایک دفعہ ملک الموت کو یہ سفارش کریں گے, تاکید کریں گے کہ ملک الموت یہ ہمارا عزادار تھا, یہ ہمارا موہب ہے, پس ذرا پیار سے اس کی جان کو نکالنا. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملک الموت جب روح قبض کرے گا تو مومن کو پتہ ہی نہیں چلے گا, جیسے ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اسی طرح سے ملک الموت اس بندے کی روح کو بڑے پیار سے قبض کرے گا. امام گریہ فرماتے ہیں, مسما امام کو دیکھ کر گریہ کرتا ہے, کافی دیر تک امام گریہ کرتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے اس بندے پر کہ جو میرے جد حسین کے اوپر گریہ کرتا ہے. یاد رکھنا مسما کہ جب حوض کوثر پر ہمارے محب جمع ہوں گے تو ہماری یہ حوض کوثر جب ہمارے محبوں کو دیکھے گی تو ایک دفعہ خوشی سے اس کی حالت غیر ہو جائے گی. کون؟ حوض کوثر جب عزاداروں کو دیکھے گی تو خوش ہوگی. اللہ اکبر. اور اللہ سبحانہ و تعالی وہاں پر ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا. رضان محترم, تو عزادار وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر حوض کوثر بھی خوش ہو جایا کرتی ہے. یہ ہے حوض اذان گرامی عزادار سید الشہداء کا مقام جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو آج عزیزان گرامی ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں عزاداری سید الشہداء کے لیے. اور بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ سب بڑے ترتیب کے ساتھ اور نظم کے ساتھ یہاں موجود ہیں، چہروں پر ماسک بھی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عزاداری سید الشہداء کو برپا بھی کریں اور احتیاط بھی کریں ساتھ میں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عزاداری میں ہمیں احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں عزان محترم، عزاداری سید الشہداء واجبات میں سے ہے اور احتیاط بھی واجبات میں سے ہے. آپ دیکھیں آئمہ اطہار علیہ السلام بھی بیماری کے وقت طبیب کو بلایا کرتے تھے، احتیاط کیا کرتے تھے نا عزان محترم. اہل بیت علیہ السلام بھی ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے، ظاہری امور، حالانکہ وہ تو امام معصوم تھے لیکن اس کے باوجود ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے. تو ہم عزاداری سید الشہداء ضرور کریں گے، لیکن انشاءاللہ وہ تمام ایس او پیز کے جن کا ہمیں اور آپ کو کہا گیا ہے انشاءاللہ ہم اس کا ضرور خیال کریں گے. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر. بس عزیزان محترم، ہمارے جو عشرے کا انشاءاللہ موضوع رہے گا وہ ہے اہل ذکر محور دین. انشاءاللہ اس عنوان سے چند گزارشات جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی آپ کے سامنے چند مطالب پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے عزیزان محترم ہمیں یہ جاننا ہے کہ دین کیا چیز ہے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی میری طرف، دین کیا چیز ہے کہ جس کے لیے 124,000 انبیاء اور 14 معصومین علیہ السلام کو بھیجا گیا. لغوی لحاظ سے دین یعنی جزا، جو تم عمل کرتے ہو اس کا جو رد عمل ہوتا ہے اسے دین کہتے ہیں لغوی اعتبار سے. لیکن عزیزان محترم دین اصطلاح کے اندر علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کہتے ہیں دین یعنی عبودیت، دین یعنی بندگی. ایک انسان جب اللہ کی بارگاہ میں عبودیت انجام دیتا ہے تو وہ گویا دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے. دین یعنی اللہ کے اوامر اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کے اوپر عمل کرنا، جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے اور جس کو کہا ہے اسے انجام دے. یہ دین ہے اصطلاحی معنوں میں. اچھا یہ جو دین ہے رضان محترم جسے ہم عبودیت کہتے ہیں، عبودیت کے بارے میں میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو عبودیت یعنی انسان یہ جان لے کہ اس دنیا میں اس کی زندگی کا اور اس پوری کائنات کا جو مدیر اور مدبر ہے وہ خداوند عالم کی ذات ہے. خدا ہے کہ جو تمام امور کا مدیر ہے، مینیجر ہے، تمام چیزوں کو مینیج وہ کر رہا ہے، میری زندگی کو مینیج وہ کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی زندگی کا ادارہ ہم خود کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو مینج ہم خود کر رہے ہیں، لیکن چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ نہیں، جو انسان یہ سمجھے کہ وہ اپنی زندگی کو خود سے ادارہ کر رہا ہے ایسا انسان دیندار نہیں ہو سکتا. بلکہ انسان مومن اور انسان متدین وہ ہے کہ جو یہ جان لے کہ اس کی تمام زندگی اور اس پوری کائنات کی مدیریت اللہ سبحانہ و تعالی کے اختیار میں ہے. لہذا دین میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے تمام امور کو سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ادارہ کر رہا ہے. اور دوسری چیز چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین یا عبودیت یعنی اس کا ہم و غم یہ ہو، یعنی ایک متدین انسان، دیندار انسان اس کا ہم و غم یہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن چیزوں کو واجب کیا تو انسان ان واجبات پر عمل کرے، اور کن چیزوں سے روکا ہے تو انسان ان چیزوں سے رک جائے. امام فرماتے ہیں کہ یہ ہے عبودیت. عبودیت یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام اوامر پر عمل کرنا. اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی اللهم صل على محمد. اب چونکہ عبودیت تھوڑا سا آج تمہیدی مجلس سے توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ، کل سے تھوڑا ہم اور آگے بڑھیں گے اور آپ کو تھوڑا آسانی ہو جائے گی بات سمجھنے میں. آج ہم تھوڑی سی تمہید جو ہے وہ دین کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجیں محمد والے محمد پر. لہذا چھٹے امام سے روایت ہے کہ یہ عبودیت یعنی عبد عبودیت کرتا ہے نا، بندگی کرتا ہے. تو کہا یہ عبد کی تعریف کیا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں. عبد کون ہوتا ہے؟ کہا عبد یعنی اس کا جو عین ہے یعنی علم، اس بات کا علم رکھنا کہ اس جہان کا کوئی خالق ہے، تمہارا کوئی مالک ہے. لہذا عبد کا عین یعنی علم خدا رکھنا، خدا کا کے بارے میں علم رکھنا. اور کہا کہ بے یعنی بینونیت، عبد کا بے یعنی بینونیت. بینونیت یعنی مانا کیا ہے؟ یعنی جدا ہونا، یعنی جب خدا موجود ہے اور وہ جب خالق ہے تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بس بینونیت یعنی جدائی، شرک سے جدائی حاصل کرنا. اور فرمایا دال یعنی دنو، جب انسان دو مرحلے طے کر لیتا ہے تو تیسرا مرحلہ اللہ سے قرب کا ہے، دنو یعنی قرب. لہذا بندہ جب شرک سے دور ہو جائے اور اللہ کا کی توحید کا علم رکھتا ہو تو ایسا انسان اللہ کے قریب ہو جایا کرتا ہے. یہ ہے چھٹے امام کے نزدیک عبد. زان محترم، پس شرک سے دوری اور خدا سے قرب حاصل کرنا یہ عبودیت ہے. زان محترم، دین الہی بھی ہے اور انسانی بھی ہے. دین الہی بھی ہے، دین انسانی بھی ہے. دین الہی وہ دین ہے کہ جس کا بانی خدا ہے، اور دین انسانی وہ ہے کہ جس کا بانی خود انسان ہے، ایک ایسا انسان کہ جو خدا کے مقابلے میں طغیان کرے. لہذا آپ دیکھتے ہیں مثلا یہ بت پرستی ایک دین ہے، ایک مذہب ہے. ہم دیکھتے ہیں مسیحیت یا یہودیت کہ جس میں جو دین تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آیا تھا لیکن اس دین کو مخلوط کر دیا انسان نے. لہذا اب یہ دین الہی نہیں رہا بلکہ دین انسانی ہو گیا، چونکہ اس کے اندر مخلوط کر دیا دین کو، دوسرے اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو. لہذا زانِ گرامی دین الہی بھی ہے اور دین انسانی بھی ہے. اچھا، دین حق بھی ہے اور دین باطل بھی ہے. دین حق وہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے 124,000 انبیاء لے کر آئے، اور دین باطل وہ دین ہے کہ جو انسان کی نفسیات کی اختراع ہے، یا جو انسان اجتماعی طور پر جو بھی اس کی مجبوری تھی اس کے تحت اس نے کسی بھی دین کو گڑھ لیا. لہذا ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر بہت سارے دین ایسے ہیں کہ جنہیں زان محترم انسان نفسیاتی اوہامات کے ذریعے سے ان ادیان کو خلق کیا ہے اور پوجا کرنے لگے. مثلا اگر کسی سورج کو دیکھا کہ بھئی سورج ہے کہ جس کی وجہ سے دن آتا ہے اور ساری کائنات کا نظام چلتا ہے تو سورج کی پوجا کرنا شروع کر دی. کبھی چاند کو دیکھا تو چاند کی پوجا کرنا شروع کر دی. کسی حیوان کو دیکھا کہ جو طاقتور ہے تو ذہنی گرامی انسانی ذہن یہ کہنے لگا کہ اس طاقتور جانور کی عبادت کرنی چاہیے. لہذا مختلف قسم کے اوہامات کے ذریعے سے انسانی نفسیات نے اپنے مذاہب کو بنانا شروع کر دیا. تو یہ ایسے ادیان کہ جو انسان کی اختراع ہو ایسے ادیان باطل ادیان ہیں زان محترم. اچھا دین اور دیندار یہ بھی دو مختلف چیزیں ہیں. دین الگ چیز ہے اور دیندار الگ چیز ہے. دین فہمی الگ چیز ہے اور دین الگ چیز ہے. دین ایک حقیقت کا نام ہے. توجہ ہے نا زان گرام میری طرف. دین ایک حقیقت کا نام ہے اور دین فہمی ایک الگ چیز ہے. دین پر عمل کرنا اور چیز ہے. دین جو ایک حقیقت ہے, ضروری نہیں ہے کہ جو دینداری کا دعویٰ کرتا ہو اس پر عمل بھی کرتا ہو. لہذا اکثریت مسلمانوں کی دیکھتے ہیں کہ دین کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دین پر عمل نہیں کرتے. دین کو سمجھتے ہیں لیکن دین پر عمل نہیں کرتے. یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں مستشرقین ہیں زان محترم جو دین کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں دین اسلام کے بارے میں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ دین پر عمل نہیں کرتے. منافقین کو دیکھ لیجئے آپ. صدر اسلام میں رسول اللہ کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے لیکن دین پر عمل نہیں کرتے تھے زان محترم. تو یہ زان محترم ضروری نہیں ہے کہ جو شخص دین کا دعویٰ کرتا ہو وہ دین پر عمل بھی کرتا ہو. یہی وجہ ہے زان محترم کہ اسلام کو مسلمانوں سے جدا رکھنا چاہیے. مسلمان اور ہے اور اسلام اور ہے. ضروری نہیں ہے کہ مسلمان اسلام پر عمل بھی کرتا ہو. اور یہی وجہ ہے زان گرامی کہ قرآن مجید نے بھی ایسے لوگوں کا قصہ بیان کیا ہے کہ جو بظاہر مسلمان تھے, بظاہر دیندار تھے لیکن دین پر عمل کرنے والے نہیں تھے. آپ نے بلعم باعور کا نام سنا ہوگا. سورہ اعراف میں آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بلعم باعور کا ذکر فرمایا ہے. یہ بلعم باعور کون تھا زان گرامی؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. بلعم باعور ایک ایسا عالم تھا کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسم اعظم عطا فرمایا. بلعم باعور اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا عارف تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے اسم اعظم عطا فرمایا. وہ جو دعا کرتا تھا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا کو قبول کرتا تھا, مستجاب الدعوہ تھا. خوابوں کی تعبیر بیان کرتا تھا. بہت بڑا اپنے زمانے کا عارف, بہت بڑا اپنے زمانے کا عالم. فرعون کا زمانہ ہے, حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے. حضان محترم اس کی شہرت ہر جگہ موجود. ایک دفعہ فرعون نے جب اس کی شہرت سنی کہ وہ مستجاب الدعوات ہے, اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے, تو اب چاہے ظاہری طور پر وہ فرعون تھا, خدا کے وجود کا منکر تھا, لیکن اندر سے تو خدا کو مانتا تھا نا زان گرامی. وہ تو جانتا تھا حقیقت کیا ہے. لہذا ایک دفعہ فرعون نے بلعم باعور کو میسج دیا, قاصد بھیجا کہ موسیٰ کو نفرین کرو, لعنت کرو موسیٰ پر اور اس کی قوم پر, بنی اسرائیل پر, نعوذ باللہ. بلعم باعور نے قاصد کو کہا کہ میں اللہ کے نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا. فرعون تو جب پیغام پہنچا تو فرعون نے دوبارہ سے قاصد بھیجا, کہا جا کر بلعم کو کہنا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر تمہارے ساتھ بڑا برا ہوگا. بلعم باعور جو ظاہر ہے ایک بہت بڑا عارف اور بہت بڑا عبادت گزار انسان تھا، اسم اعظم کا حامل تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا. تیسری دفعہ جب قاصد بھیجا اور اس نے منع کیا تو ایک دفعہ فرعون نے کہا کہ اس کی جو زوجہ ہے جا کر زوجہ کو خبر کرو اور زوجہ سے کہو کہ اپنے شوہر کو راضی کرے. اللہ اکبر. قاصد پہنچا زوجہ کے پاس، اس کو فرعون کا پیغام سنایا اور کہا کہ اگر تم نے اپنے شوہر کو راضی کر لیا تو تم دنیا میں تمہیں بہت کچھ ملے گا، مال بھی ملے گا، متاع بھی ملے گا، عہدے بھی ملیں گے، سب کچھ ملے گا تمہیں، جو کہو گی وہ تمہیں ملے گا. صرف ایک دفعہ بلعم سے کہو کہ وہ موسیٰ کے خلاف دعا کر دے ایک دفعہ. زوجہ ایک دفعہ جب شوہر گھر میں آتا ہے، آپ دیکھیں اذان گرامی بعض دفعہ خواتین کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے، اچھائی میں بھی ہوتا ہے برائی میں بھی ہوتا ہے. ہم لوگ بعض دفعہ، اب جیسے یہ قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تو ہمارا ذہن جو ہے وہ منفی طرف چلا جائے گا، نہیں اذان گرامی، بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو اپنے برے مردوں کو اچھائی کی طرف لے کر آئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ برائی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ ذرا برعکس. تو زوجہ نے اپنے شوہر کو پٹانا شروع کیا. اب دیکھیں کتنا بڑا عارف ہے، مستجاب الدعوات ہے، اسم اعظم کا حامل ہے، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ہے، اتنا بڑا عبادت گزار، لیکن اپنی زوجہ سے مات کھا جاتا ہے. زوجہ اسے مختلف قسم کے خواب دکھاتی ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتی ہے، اسے راضی کرتی ہے، بلعم راضی ہو جاتا ہے. زان محترم، آپ دیکھیں کہ دین اور دیندار کیسے آپس میں جدا ہو جاتے ہیں. بس یہی دیندار جو اتنا بڑا عارف تھا ایک دفعہ راضی ہو جاتا ہے اور حضرت موسیٰ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گدھے پہ سوار ہوتا ہے اور پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے تاکہ پہاڑ پہ چڑھ کر جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا وہاں حضرت موسیٰ کے خلاف نفرین کرے اور ان کو بد دعا دے، نعوذ باللہ. تو زان محترم تاریخ نے لکھا کہ جب اس کا گدھا پہاڑ پہ چڑھنے لگا تو زمین پہ بیٹھ گیا، اس نے گدھے کو دوبارہ سے اٹھایا، چند قدم چلا گدھا دوبارہ سے زمین پہ بیٹھ گیا، پھر اس نے اس کو مارنا شروع کیا، گدھا مجبور ہوا، پھر چلا، پھر تھوڑی دیر بعد زمین پہ بیٹھ گیا. اب اس نے بہت مارا لیکن گدھا چلنے کے لیے تیار نہیں، تو ایک دفعہ گدھے سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اس وقت میں، کہ جب یہ حساس ترین وقت ہے، جب میں دنیا کی تمام دولت اپنے حصے میں لینے لگا ہوں اور فرعون مجھ پر بڑا کرم کرے گا، اس وقت میں گدھے تو میرا ساتھ نہیں دے رہا. زان محترم اللہ کے حکم سے اس گدھے نے بولنا شروع کیا اور کہا کہ بلعم باعور، تو نہیں سمجھتا کہ میں جب اللہ کے نبی کے خلاف جا رہا ہوں تو فرشتے بار بار مجھے روک رہے ہیں کہ اے جانور تو مخلوق خدا ہے، نبی کے خلاف قیام نہ کرنا. اللہ اکبر، نبی کے خلاف قیام نہ کرنا. زان محترم بس یہ جملے سننے تھے کہ ایک دفعہ اس بلعم باعور کو، کہ جس کے اوپر شیطان سوار تھا، اتنا اس نے اسے مارا کہ وہ گدھا اس دنیا سے چلا گیا. اللہ اکبر. زان گرامی روایت میں ہے کہ چند جانور جو جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک جانور یہ گدھا ہوگا کہ جو بلعم باعور کو اس گناہ سے روک رہا تھا. آپ دیکھیں زان گرامی، بعض دفعہ جانور بھی انسان کی ہدایت کا باعث بنتا ہے، اور گدھا جیسا جانور جس کا ہم اور آپ اور ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر مذاق اڑایا جاتا ہے زان گرامی، لیکن آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ یہ گدھا بھی انسان سے زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرمائی. تو زان محترم بس چلا بلعم باعور، اس نے کہا پیدل ہی جاؤں گا، پہاڑ پہ پہنچا. اب جب جہاں پر وہ عبادت کیا کرتا تھا، جب وہاں پر پہنچا اور مصلے پر بیٹھا، اللہ کی بارگاہ میں اس نے ہاتھ بلند کیے تو تو اس میں اعظم منہ سے نکالنا چاہتا تھا لیکن اس نے بڑی کوشش کی, اس میں اعظم یاد ہی نہیں آ رہا. گدھے کے مارنے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اعظم اس سے چھین لیا, بھول گیا, اس میں اعظم بھول گیا. اب جب وہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نفرین کرنا چاہتا تھا تو برعکس ہوا, سپاہی دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ کو نفرین کرتا, دیکھ رہا ہے کہ اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے تو اس کے منہ سے فرعون اور اس کے سپاہیوں کے خلاف لعنت نکلنے لگی. بے شمار کس کے خلاف کر رہا ہے؟ موسیٰ کے بجائے حضرت فرعون کے خلاف. لہذا سپاہی ایک دفعہ بڑے تیش میں آ جاتے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا تمہیں, تمہیں تو کہا تھا کہ موسیٰ کے خلاف تم نے نفرین کرنی ہے لیکن تم ہو کہ فرعون کے خلاف نفرین کر رہے ہو, اس کے سپاہیوں کے خلاف نفرین کر رہے ہو. کہا کہ میں آج جو نفرین کرنے آیا تھا لگتا ایسا ہے کہ میری زبان میرے اختیار میں نہیں ہے, اللہ کے اختیار میں ہے. بس واپس لوٹتا ہے اور آ کر جب فرعون کے پاس پہنچتا ہے تو فرعون کہتا ہے تم نے کیا کیا؟ کہا کہ واللہ میرے اختیار میں میری زبان نہیں تھی, اللہ کے اختیار میں, جو کچھ ہوا سو ہوا, بس تم اتنا جان لو کہ میں نے اپنا دین بیچ دیا, میرا دین ختم ہو گیا, نابود ہو گیا. اب جب میں اللہ کا مخالف ہو ہی گیا ہوں تو اب میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا. تو ایک دفعہ فرعون کہتا ہے کہ تم کیا ساتھ دو گے میرا؟ کہا کہ دیکھو ایک ترکیب بتاتا ہوں تمہیں, میرے جوان بھی غور سے سنیں گے, میں ایک ترکیب بتاتا ہوں. اگر تم حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو گمراہ کرنا چاہتے ہو اور انہیں کمزور کرنا چاہتے ہو تو ایک بڑی آسان سی ترکیب ہے. کہا کیا ترکیب؟ کہا کہ ایسا کرو کہ اپنی کچھ خواتین کو بناؤ سنگھار کے ساتھ, میک اپ ویک اپ کر کے انہیں بازار میں پھرانا شروع کر دو, جہاں جہاں سے وہ گزریں گی دیکھنا وہاں وہاں فساد برپا ہونا شروع ہو جائے. اللہ اکبر, جہاں جہاں سے یہ خواتین میک اپ کر کے بناؤ سنگھار کر کے گزریں گی وہاں وہاں سے فساد شروع ہوگا. اور یاد رکھنا کہ اگر بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی گمراہ ہو گیا تو پھر دیکھنا بنی اسرائیل میں کتنی تیزی سے فساد پھیلتا ہے. اور ان خواتین کو کہنا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اسے روکنا نہیں. فرعون کو یہ ترکیب بڑی پسند آتی, بہت ساری خواتین کو جمع کرتا ہے فحاش قسم کی, ان کو بناؤ سنگھار کرواتا ہے اور بازار میں بھیج دیتا. اب جب بازار میں جاتے ہیں تو بہت سارے بنی اسرائیلی آنکھیں بچاتے ہیں, نظریں بچاتے ہیں, لیکن ان میں ایک سردار ہوتا ہے کہ جو شیطانی وسوسے کا شکار ہوتا ہے. وہ ایک خاتون کے ساتھ گناہ کرتا ہے اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ موسیٰ میں نے تیرے خدا سے بغاوت کی, میں تجھ سے بغاوت کرتا ہوں. بس زان محترم, جب حضرت موسیٰ کے ساتھ اس نے یہ جملے کہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا. بڑی دور سے حضرت موسیٰ کا ایک چاہنے والا آیا اور آ کر اس نے اس سردار کو بھی قتل کیا اور اس عورت کو بھی قتل کیا. پر جیسے ہی یہ مرد اور عورت قتل ہوئے تو اس دوران میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قوم کے اوپر عذاب نازل کیا, روایات کے مطابق 20,000 افراد اس قوم کے جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا, 20,000 افراد. اللہ اکبر. زان محترم, بلعم باور کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس قدر مقرب بندہ تھا کہ جو دعا کرتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا تھا, سورہ اعراف میں آیت نمبر 175 اور 176 جس میں خداوند عالم اسی بلم باور کو جو اتنا عبادت گزار اور اللہ کا اتنا مقرب بندہ تھا، خداوند عالم نے بلم باور کو کتے کی مثال دی ہے، بہت معذرت کے ساتھ کتے کی مثال دی ہے، کہ بلم باور کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تھا، کون سی نشانیاں تھی؟ اسم اعظم اس کے پاس تھا کہ اگر یہ ان آیات الہی سے فائدہ اٹھاتا تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے اور بلند کر دیتا، لیکن بلم باور نے افسوس کے ساتھ کیا کیا؟ اخلد الی الارض، قرآن مجید کی آیت ہے، اخلد الی الارض، آسمان پہ بلند ہونے کے بجائے زمین پہ بیٹھ گیا، زمین پہ بیٹھ گیا، اللہ کی نشانیوں سے استفادہ کرنے کے بجائے اور دین پر عمل کرنے کے بجائے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے نبی کی مخالفت کی۔ حضان محترم، پس قرآن مجید نے کہا کہ اس کی مثال فمثله کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے کہ ایسا کتا کہ تشنگی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتا جب تشنا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے تو اس کی زبان باہر ہوتی ہے۔ تو فرمایا، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ ایسا کتا ہے کہ اس کی زبان باہر ہے، یعنی دنیا پرستی کے اندر جیسے پیاس کی شدت ہوتی ہے، ایسی دنیا کی بھی ایک شدت ہے، دنیا کی بھی ایک پیاس ہے، دنیا کی بھی ایک تشنگی ہے، تو زبان اس کی ایسے باہر ہے کہ وہ کبھی اندر ہی نہیں جائے گی۔ تم اس کو جوتا مارو تب بھی زبان باہر ہے، اگر اس کو چھوڑ دو تب بھی اس کی زبان باہر ہے۔ اللہ اکبر۔ زان محترم، ایک انسان جو اتنی بلندی پر ہو جب گرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ تو زان محترم، دین اور چیز ہے اور دیندار اور چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان دیندار ہو اور بعد میں بے دین ہو جائے۔ دین حق ہے، اور زین گرامی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ اس دین کا جو محور ہے وہ آل محمد علیہ السلام کی ذات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دین کی محوریت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل محمد علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اور دین سے اگر آل محمد کو نکال لیا جائے تو ایسا ہی ہے جیسے انسان کے بدن سے روح کو نکال لیا جائے۔ تو زان محترم، آل محمد علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے وجود سے اس کائنات کا نظام باقی ہے، کہ جن کے وجود اقدس سے دین مبین اسلام باقی ہے، کہ جن کے وجود اقدس سے قرآن مجید کی تعلیمات باقی ہیں۔ زان محترم، جو لوگ آل محمد کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ بھی انہیں چھوڑ دیتا ہے، اور یہ عزاداری سید الشہداء اسی کا تسلسل ہے تاکہ ہم آل محمد علیہ السلام سے جڑے رہیں۔ یہ زانِ گرامی حدیث ثقلین کا ایک مزداق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا، کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میری عطرت اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ اور زانِ گرامی، خوش نصیب ہیں آل محمد کے چاہنے والے کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ تمسک اور یہ عقیدت و ولایت نصیب فرمائی ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا زانِ محترم، آج یکم محرم ہے اور ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ جناب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے سکے. ہر مومن کا دل عزا خانہ ہے, غم حسین میں بہنے والے آنسو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے. چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں, خدا رحمت کرے ان آوازوں پر کہ جو میرے جد کے غم میں بہتے ہیں, ان آنسوؤں پر اللہ رحمت کر کہ جو میرے جد کے غم میں بہتے ہیں, ان آوازوں پر اللہ رحمت کرے جو میرے جد کے غم میں بلند ہوتی ہیں. زان محترم, روایت ہے کہ من بکا وبکا و تباکا وجبت لہ الجنہ, جو روئے رلائے حتیٰ رونے کی شکل بھی بنائے تو اس پر جنت واجب ہے. زان محترم, ہمیں نہیں معلوم آج ہم عزاداری کر رہے ہیں, اللہ جانے کس کے برابر میں میرے زمانے کا امام بیٹھا ہو, ہم کیا جانے زانے گران. ہمارا تو یہ ایمان ہے, یقین ہے کہ جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہ جناب زہرا بھی آتی ہیں, اہل رسول بھی آتے ہیں, زمانے کا امام تو پرسہ لینے آتا ہے نا زانے گران. بانی مجلس امام زمانہ ہے, یہ فرش عزا امام زمانہ کا ہے. 1400 سال گزر گئے حسین, ہم نے تجھے نہیں بھولا, نسل در نسل ہے حسین تیرا ذکر آگے بڑھ رہا ہے. زانِ گرامی, بس 27 رجب اور شب 28 رجب وہ وقت ہے کہ جب میرا مولا حسین مسجد پیغمبر میں بیٹھا ہوا ہے اپنے اصحاب کے ساتھ, بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ, اور قاصد آیا اور قاصد نے آ کر پیغام دیا کہ حاکم مدینہ نے آپ کو طلب کیا ہے. ایک دفعہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لگتا ہے کہ امیر شام اس دنیا سے چلا گیا ہے اور مجھے بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے. عزاداروں, بس وہاں پر بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ مولا یہ وقت جانے کا نہیں ہے, آپ دربار میں نہ جائیں, آپ دربار میں جائیں گے آپ کی جان کو خطرہ ہے. کہا کہ نہیں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں زہرا کا لال ہوں, میں کسی کو پیٹھ نہیں دکھاتا, میں دربار جاؤں گا, دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. بس میرا مولا حسین بیت الشرف میں آیا, بہن سے ملاقات ہوئی, بہن کو ماجرا سنایا کہ حاکم مدینہ نے مجھے دربار میں طلب کیا ہے. عزاداروں, بس جب زینب نے یہ جملے سنے نا تو ایک دفعہ کہا کہ بھیا میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی, بھیا اکیلے نہیں جانے دوں گی. آواز دی, عباس, علی اکبر, بنی ہاشم کے شیروں کہاں ہو. بس عزاداروں, ایک دفعہ عباس شمشیر نیام میں رکھے ہوئے ایک دفعہ آگے بڑھتے ہیں, کہتے ہیں جی بی بی کیا بات ہے. کہا میرا ماجایا دربار میں جا رہا ہے, میرے ماجائے کا خیال رکھنا. عزاداروں, بس میں ہاتھ جوڑ کر بی بی سے کہوں گا, بی بی آج جب حسین دربار میں جا رہے ہیں تو 30 بنی ہاشم کے جوان تیار ہو گئے, لیکن عصر عاشور وہ وقت بھی آئے گا کہ جب حسین حل میں ناصرین انصر اللہ کی صدا بلند, اس وقت میں آپ کس کو روانہ کریں گی, نہ عباس ہوں گے, نہ علی اکبر ہوں گے, نہ قاسم ہوں گے. عزاداروں, بس 30 بنی ہاشم کے جوان مولا کو حصار میں لیے ہوئے دربار میں چلے ہیں. عزاداروں, جب دربار کے پاس پہنچے نا تو وہاں پر میرے مولا حسین نے کہا, عباس دیکھو میں تنہا دربار میں جاؤں گا, میں دربار میں تنہا جاؤں گا, لیکن یاد رکھنا اگر میری آواز بلند ہو جائے تو بس دربار میں داخل ہو جانا. عزاداروں, بس میرا مولا حسین دربار میں داخل ہوا, دیکھا ولید بھی موجود ہے, مروان بھی موجود ہے. ایک دفعہ حاکم مدینہ نے خبر سنائی, امیر شام اس دنیا سے چلا گیا ہے اور نیا جو یزید ہے, نیا جو حاکم ہے, اس نے آپ سے بیعت طلب کی ہے. عزاداروں, بس یہ جملہ سننا تھا. ایک دفعہ حسین نے ولید سے کہا, ولید یاد رکھنا کہ ابھی رات کی تاریکی ہے, علی کا بیٹا رات کی تاریکی میں کسی کی بیعت نہیں کرتا, صبح ہوگی تو دیکھیں گے کہ بیعت کا حقدار کون ہے. اللہ اکبر. عزاداروں, بس یہ کہہ کر حسین چلے, آواز بلند ہونی تھی کہ ایک دفعہ مروان نے کہا, ولید یاد رکھنا اگر حسین ابھی چلے گئے تو پھر خون کی ندیاں بہ جائیں گی, علی کا بیٹا ہاتھ میں نہیں آئے گا. عزاداروں, بس یہاں آواز بلند ہونی تھی کہ دروازے کھلنے شروع ہوئے, عباس شمشیر لے کے آگے بڑھے, کہا مولا کس نے آپ کے حق میں جسارت کی ہے, مولا کس نے آپ کے حق میں جسارت کی ہے. عزاداروں, بس ایک دفعہ جب شمشیر کو دیکھا ہے نا حسین نے کہ عباس جلال میں ہے, ایک دفعہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, عباس ابھی لڑائی کا وقت نہیں آیا, عباس ابھی لڑائی کا وقت نہیں آیا, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا عباس کو آپ نے لڑنے کا کب موقع, کب آپ نے اجازت دی لڑنے کی. اللہ اکبر. بس عزاداروں, ایک دفعہ حسین چلے ہیں واپس, 30 بنی ہاشم کے جوان ہیں جنہوں نے حسین کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے. اس شان سے حسین چلے ہیں بیت الشرف کی طرف. بس اب جو حسین زینب کے پاس پہنچے, زینب سے کہا, زینب اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, زینب اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, بس سامان سفر تیار کرو, ہمیں کربلا کی طرف جانا ہے اور بس میں اپنے نانا سے رخصت ہو کر آتا ہوں. عزاداروں, بس میرا مولا حسین اپنے نانا کی قبر اتھر پر آیا اور آ کر کہا, نانا خدا حافظ, نانا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے. عزاداروں, بس ایک دفعہ حسین نے جب رونا شروع کیا نا, ایک دفعہ حسین کی آنکھ لگ گئی, کیا دیکھا کہ قبر کھلی اور نانا سامنے کھڑے ہیں. اور ایک دفعہ نانا نے کہا, حسین تو وہ ہستی ہے کہ جو میرے دین کو بچانے والا ہے, لیکن اے حسین یاد رکھنا میرا دین اس وقت تک نہیں بچے گا جب تک تیرا سر نو کے نیزہ پر بلند نہیں ہو جاتا. اجرکم اللہ, جب تک تیرا سر نو کے نیزہ پر بلند نہیں ہوگا میرا دین نہیں بچے گا حسین. اور حسین تجھے اکیلے نہیں جانا ہے, زینب کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے, زینب کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے. اللہ اکبر. بس حسین کی آنکھ کھلی, آئے ماں کی قبر اتھر کے اوپر. عزاداروں, کون سی ماں؟ یہ وہ ماں ہے نا کہ جب جنازے پر ماں کے کھڑے ہوئے تھے حسین, اور ایک دفعہ ماں سے کہا تھا, اماں جب تک آپ نہیں بلائیں گی میں بھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا. عزاداروں, وہاں بندے کفن ٹوٹے تھے اور زہرا نے بازو نکال کر کہا تھا, آ میرے پیاسے حسینا. اجرکم اللہ, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزاداروں, بس ایک دفعہ اماں سے کہا, اماں خدا حافظ, تیرا حسین کربلا جا رہا ہے. عزاداروں, بس یہاں حسین نے اماں کو سلام کیا, وہاں زہرا کی قبر میں زلزلہ آیا, زہرا کی آواز بلند ہوئی, وعلیکم السلام یا غریب الو, اے میرے غریب بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام ہو, اے میرے پیاسے بیٹے تجھ پر پر بھی میرا سلام ہو. عزاداروں بس شام غریبہ کا وہ منظر, شب عاشور کا وہ منظر, ایک دفعہ اصحاب نے سنا کہ کوئی بی بی ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں گریہ کر رہی ہے. شب عاشور کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے عزاداروں. بس ایک دفعہ جب اصحاب نے پوچھا مولا یہ کون بی بی ہے جو بڑے کربناک انداز سے گریا کر رہی ہے, کہا پہچانا نہیں, ارے یہ میری ماں زہرا ہے. جب میں نے مدینہ چھوڑا میری ماں نے اپنی لحد چھوڑی. ہاں عزاداروں بس یہ زہرا ہے جو اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب حسین ذبح ہو رہے تھے زہرا نے اپنا دامن پھیلا دیا. ہائے میرا غریب اچھان بیٹا. عزادارو بس میں نے آپ کی زحمتیں تمام کر دی. 28 رجب کا مدینہ, راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بیت الشرف سے ایک ایک کر کے بیبیاں نکلتی جاتی ہیں, سواری پر سوار ہوتی جاتی ہیں. میں نے ایک دفعہ پوچھا ایک بی بی بیت الشرف سے نکلی نا تو عزاداروں ایک 13 سال کا بچہ آگے بڑھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون بی بی ہے کہ جو سوار ہو رہی ہے اور 13 سال کا بچہ اسے سوار کروا رہا ہے. کہا پہچانا نہیں, یہ قاسم ہے جو اپنی ماں کو سوار کروا رہا ہے. یہ قاسم ہے جو اپنی ماں کو سوار کروا رہا ہے. عزاداروں بس ایک اور بی بی آگے بڑھی. کہا کہ یہ کون بی بی ہے کہ جب سوار ہونا چاہتی ہے تو 18 سال کا ایک کڑیل جوان آگے بڑھتا ہے. کہا پہچانا نہیں, یہ علی اکبر ہے جو اپنی ماں ام لیلہ کو سوار کروا رہا ہے. عزاداروں بس اب بیت الشرف کا پردہ اٹھا اور اب ایک جلیل القدر بی بی آگے بڑھی. جب وہ بی بی آگے بڑھی ہے نا تو اب باز بھی آگے بڑھے, علی اکبر بھی آگے بڑھے, قاسم بھی آگے بڑھے, حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے اور اس شان سے اس بی بی کو سوار کروایا. میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے کہ جس کو خود حسین سوار کروا رہے ہیں. کہا پہچانا نہیں, ارے یہ زہرا کی بیٹی, علی کی بیٹی, زینب کبرا ہے کہ جسے حسین سوار کروا رہا ہے. عزادارو بس یہ شان ہے زینب کی. 28 رجب کا مدینہ ہے لیکن اثر عاشور جب زینب نے سب کو سوار کروا دیا تو ایک دفعہ زینب نے دیکھا اونٹ کی بلندی ہے اور زینب کو کوئی سوار کروانے والا نہیں ہے. زادارو بس جانتے ہو ایک دفعہ زینب نے ایک دفعہ مدینے کا رخ کر کے کہا وا غربتا وا عباسا وا حسینا. ہائے بھیا عباس جب مدینے سے چلی تھی کس شان سے زینب سوار ہوئی تھی, آج زینب کو سوار کروانے والا